الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفقانه الحميد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال في موضع آخر: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة مروا بكر فليصلي بالناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، خرد کی شمع افروزی، جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، ضمیر اس پر سے گر نسبت نہ رکھے لوح پیشانی، تو کش کول گدائی ہے چدرویشی چ سلطانی. میرے واجب الاحترام کراچی کے غیور نوجوانوں، دوستو، آج کافی عرصے کے بعد آپ کے اس کراچی کے شہر میں تقریر کی غرض سے حاضری کا اتفاق ہوا ہے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے آئینے میں بیان کروں. صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے کارنامے ایک ایسا اتھا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی میں غواصی کرنے کے لیے اور اتر کر موتی نکالنے کے لیے بڑے بڑے محقق اور مورخ دنیا میں آئے، لیکن ان کے کمالات کا صحابہ کرام دنیا میں آئے اور انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، یہ تو محتاج تعارف بات ہی نہیں ہے. آج کل ایک بات ہر آدمی کے ذہن میں آتی ہے اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو برا کہنے کی بنیاد کیا ہے، اور صحابہ کی عظمت کس وجہ سے ہے؟ یہ دو اہم باتیں. صحابہ کو لوگ برا کیوں کہتے ہیں بعض لوگ، اور جو صحابہ کی عظمت ہم تسلیم کرتے ہیں اہل سنت، تو صحابہ کی عظمت کس وجہ سے تسلیم کرتے ہیں؟ صحابہ کی عظمت اس وجہ سے نہیں کہ وہ جنگ بدر میں گئے تھے، صحابہ کی عظمت اس وجہ سے بھی نہیں کہ وہ جنگ احد میں گئے تھے، صحابہ کی عظمت اس وجہ سے بھی نہیں کہ انہوں نے 27 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اعلیٰ کردار ادا کیا تھا. صحابہ کی عظمت ان تمام چیزوں میں کسی میں نہیں. صحابہ کی عظمت صرف اس وجہ سے ہے کہ صحابہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں. جب ہم رسول اللہ کے ساتھی صحابہ کو مانتے ہیں تو ساتھی ہونا اور رفاقت ہونا اور قرابت ہونا اور معیت ہونا اور تعلق ہونا جب تک صحابہ کا باقی رہے گا اس وقت تک وقت عظمت باقی رہے گی. جب تک رفاقت باقی رہے گی عظمت باقی رہے گی، نہ رفاقت ختم ہوگی نہ عظمت ختم ہوگی. عظمت صحابہ کو پیغمبر کی رفاقت کی وجہ سے. یہ جو تنقید لوگ کرتے ہیں نا صحابہ پہ، یہ صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو پہ تولتے ہیں کہ فلاں تاریخ نے یوں لکھا، فلاں کتابوں نے یوں لکھا، فلاں مورخ نے یوں لکھا. اور جب صحابہ کا معیار عظمت تاریخ نہیں ہوگی بلکہ معیار عظمت ہی پیغمبر کی رفاقت ہوگی، تو نہ رفاقت ختم ہوگی نہ عظمت ختم ہوگی. نہ رفاقت میں کوئی شک ہے، نہ عظمت میں کوئی شک ہے، نہ معیت میں کوئی شک ہے، نہ عظمت میں کوئی شک ہے، نہ پیغمبر کے قرب میں کوئی شک ہے، نہ صحابہ کی عظمت اور رفاقت میں کوئی شک ہے. بات ہے صحابہ کی عظمت کی، کہ عظمت ملی کس وجہ سے ہے. صحابہ کو عظمت ملی ہے پیغمبر کی رفاقت کی وجہ سے. ایک آدمی بازار میں جاتا ہے اور اس کے پاس عطر اور عنبر ہے اور کستوری ہے. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ عطر لے کر کہاں جاتا ہے، کستوری لے کر کہاں جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ عطر اور عنبر لے کر میں لکڑی کے ٹال پہ تولنے جا رہا. میں اس کو کہتا ہوں تیرا دماغ خراب ہو گیا، تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی، تو عطر اور عنبر کی قدر نہیں پہچانتا کہ تو عطر اور عنبر کو لکڑی کے ٹال پہ تولتا ہے. تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے چاہیے کہ اس عطر اور عنبر کو تولنے کے لیے کسی جوہری کے پاس جاتا، کسی قدر شناس کے پاس جاتا. عطر اور عنبر کی قدر تو نے پہچانی نہیں ہے. میرے دوستو، ایک آدمی عطر اور عنبر کو اگر لکڑی کے ٹال پہ تولے تو وہ اس کی قدر نہیں پہچانتا. تو صحابہ کی مثال بھی عطر اور عنبر کی ہے، صحابہ کی مثال بھی مشک نافع کی ہے. جس طرح عطر کو لکڑی کے ٹال پہ تولا نہیں جا سکتا، اس طرح صحابہ کو بھی تاریخ کے ٹال پہ تولا نہیں جا سکتا. اس صحابہ کو جس طرح عطر کے لیے کسی جوہری کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح صحابہ کے لیے بھی قرآن اور حدیث کے جوہری کی ضرورت ہوگی. قرآن و حدیث ایک جوہری ہے، اس جوہری پہ ہم صحابہ کو پرکھتے ہیں. جب صحابہ کو قرآن پہ پرکھتے ہیں تو قرآن کی 113 آیتیں صحابہ کی شان بیان کرتی ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون. یہ کامیاب ہو گئے، یہ کامران ہو گئے، یہ جنت کے وارث ہو گئے، یہ جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے، یہ جنت میں جانے والے ہو گئے، یہ ہر وقت جنت کے راہی ہو گئے. ان کی جانیں اتنی اعلیٰ ہے کہ ان کی جانوں کا سودا کملی والے نے کیا، ان کی جانوں کا سودا خدا نے کیا، ان کی جانوں کا سودا قرآن نے کیا، ان کی جانوں کا سودا ہو گیا. ان کی جانیں بھی اعلیٰ، ان کے مال بھی اعلیٰ، ان کا کردار بھی اعلیٰ، ان کا اخلاق بھی اعلیٰ. جس کی ہر چیز اعلیٰ ہوتی ہے اس کو قرآن و حدیث پہ پرکھا جاتا ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں ہم صحابہ کو جب پرکھیں گے تو پورے قرآن میں صحابہ کرام کی عظمت ہی نکھرتی چلی جائے گی، اور کسی کو صحابہ پہ تنقید کی اجازت نہیں. بات صحابہ کو پرکھنے کی ہے کہ صحابہ کو تاریخ پہ پرکھنا چاہیے. یا قرآن کے ترازو پہ تولنا چاہیے. تو میرے دوستو جب قرآن کے ترازو پہ صحابہ کو تولیں گے تو کوئی آدمی صحابہ کی تنقید نہیں کر سکتا. اور یہ بات تو ویسے ہی سمجھ سے بالا پر ہے کہ حضور علیہ السلام کی عظمت تو مانتے ہیں کہ حضور کی عظمت بڑی زیادہ ہے, حضور کا مقام بڑا اونچا ہے. جب حضور کا مقام اونچا ہے, حضور کی عظمت زیادہ ہے, حضور کی رفعت زیادہ ہے, تو جو آدمی حضور سے مل گیا, جو پیغمبر سے لگ گیا, جو پیغمبر کا رفیق بن گیا, اگر حضور کی عظمت ہے تو اس رفیق کی عظمت کیوں نہیں, اگر حضور کی عظمت ہے تو ابو بکر و عمر کی عظمت کیوں نہیں. جہاں پیغمبر کی عظمت ہوگی وہاں صحابہ کی بھی عظمت ہوگی. اور اگر پیغمبر کی عظمت کو مانتے ہو تو صحابہ کی عظمت کا ماننا فرض ہو جاتا ہے. اس لیے کہ نہ پیغمبر کی عظمت ختم ہوتی ہے نہ صحابہ کی عظمت ختم ہوتی ہے. میرے دوستو اللہ تعالی نے کئی جگہ پر فرمایا کہ اے نبی تیرے لیے کائنات کو بنایا گیا. اللہ تعالی نے حضور کے لیے کائنات کو بنایا, یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کائنات کو حضور کے لیے بنایا, اور اصل میں حضور نے آنا تھا اس لیے کائنات بنائی گئی. حضور کے لانے سے پہلے کائنات کا نظام کچھ اور تھا, جب حضور آ گئے تو اور ہو گیا. میرے دوستو اصل میں کائنات میں حضور ہی نے آنا تھا, اور حضور کو لانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لانے کے لیے زمین کا انتخاب کیا, علاقے کا انتخاب کیا, جگہ کا انتخاب کیا, بنو کنانہ کا انتخاب کیا, بنو کنانہ بنو ہاشم کا انتخاب کیا, بنو ہاشم میں بنو عبد المطلب کا انتخاب کیا. عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے, ان 11 بیٹوں نے ایک عبداللہ کا انتخاب کیا, اور عبداللہ کا انتخاب کر کے پھر آمنہ کا انتخاب کیا, پھر شہر عرب کا انتخاب کیا, عرب میں سے مکے کا انتخاب کیا, مکے میں سے امنہ کے گھر کا انتخاب کیا. اور انتخاب کر کے اللہ نے ساری دنیا کے تاج دار کو بھیجا. اپنے نبی کے لیے رمضان کا انتخاب نہیں کیا, خدا نے اپنے نبی کو رمضان میں پیدا نہیں کیا, خدا نے اپنے نبی کو جمعہ کے دن پیدا نہیں کیا تاکہ دنیا میں یہ وسوسہ نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کو عظمت رمضان کی وجہ سے ملی ہے یا جمعہ کی وجہ سے ملی ہے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے ربیع الاول کا مہینہ منتخب کیا. ربی کا معنی بہار ہے, ربیع الاول یعنی پہلی بہار. تو پہلی بہار ہی کے مہینے میں وہ پہلی بہار دنیا میں آئی کہ جس بہار کے لانے ہی کے لیے پوری کائنات کا نظام بنایا گیا تھا. تو ربیع الاول کا مہینہ حضور کے لیے بنایا گیا, حضور کی وجہ سے ربیع الاول کو عظمت ملی, حضور کی وجہ سے سوموار کو عظمت ملی. جو خدا اپنے پیغمبر کے لیے ذروں کو منتخب کرے, جو خدا اپنے پیغمبر کے لیے جگہ کو منتخب کرے, علاقے کو منتخب کرے, مہینے کو منتخب کرے, اور مرکز کو منتخب کرے, جگہ دیواروں کو منتخب کرے, محلوں کو منتخب کرے, قبیلوں کو منتخب کرے, عورتوں کو منتخب کرے, وہ خدا اپنے پیغمبر کے لیے ابو بکر و عمر کو منتخب کیسے نہیں کرا. جب ہر چیز کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے, اس لیے کہ پیغمبر کی وجہ ہی سے کائنات کو سنوار گیا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد, کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے شہر کی قسم, اے اللہ تو اس شہر کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کھاتا ہوگا کہ اس مکے کے شہر میں تیرا گھر خانہ کعبہ ہے. فرمایا نہیں, اس لیے کھاتا ہوا کہ اس مکے کے شہر میں میدان عرفات ہے, مقام منا اور مزدلفہ ہے, صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں, مقام ابراہیم ہے. آباد ہی نہیں, میں مکے کے شہر کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اس شہر میں میرا گھر ہے, اس شہر میں ابراہیم نے میرا گھر بنایا تھا, اس شہر میں آب زمزم ہے, اس شہر میں میدان عرفات ہے. اے نبی میں اس لیے مکے کے شہر کی قسم نہیں کھاتا, بلکہ مکے کے شہر کی قسم میں محمد میں خدا اس لیے کھاتا ہوں اے کملی والے کہ وہ انتا ہنم بحاظ البلدی, کہ تیرے نبوت والے نورانی قدم اس مکے کے زمین کے ذروں کو لگ چکے ہیں, ان ذروں پہ تیرے قدم آئے ہیں, اس لیے میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. جس ذرے پہ نبی کے قدم جائے ان ذروں کی قسم قرآن کھائے, اور جس زمین پہ ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ سوئے پڑے ہو اس زمین کا کیا مقام ہوگا اور اس ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہوگا. ماشاءاللہ, ایک ذرے کو رسول اللہ کے قدم لگے، اور جس جسم کو نبی کا جسم لگ گیا، جس ہاتھ کو نبی کا ہاتھ لگ گیا، جس سینے کو نبی کا سینہ لگ گیا، جس گلے کو نبی کا گلا لگ گیا، اور جس چہرے پہ نبی کی نظر پڑ گئی، جو پیغمبر کا رفیق بنا، ان کی عظمت کتنی بلند ہوگی جس ذرے پہ نبی کا قدم آ جائے، اس ذرے کی قسم تو اللہ کا قرآن کھاتا. اور میرے دوستو، ساری کائنات کا نظام حضور علیہ السلام کے لیے لایا گیا، اور حضور کے لیے ابو بکر عمر کو منتخب کیا گیا، حضور کے لیے عثمان و علی کو منتخب کیا گیا. آج پاکستان میں یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے کہ اس ملک کی حکومت اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن اسلام نافذ ہوگا خلافت راشدہ کے قانون سے. خلافت راشدہ کا قانون آئے گا تو اسلام آئے گا، خلافت راشدہ نہیں ہوگی تو اسلام نہیں ہوگا. ایک آدمی کروڑ مرتبہ کہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، ایک آدمی کروڑ مرتبہ اسلام کی باتیں کرے، لیکن ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے اور حسن اور معاویہ کے 50 سالہ بڑے خلافت کو درمیان سے نکال دے، اس کے دعووں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں میرے دوستو، آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، 11-13 سال مکہ میں رہے، 23 سالہ دور نبوت میں 11,00,000 مربع میل زمین پہ اسلام کا پرچم لہرایا گیا. کتنی زمین پہ؟ 11,00,000 مربع میل زمین کے رقبے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کے دور نبوت میں اسلامی حکومت قائم کی. ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا تو انہوں نے 13,00,000 مربع میل زمین پر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کا زمانہ پایا. یہ آپ کا پاکستان کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک، یہ پورا پاکستان 2.75 لاکھ مربع میل زمین پر آباد ہے، اور ابو بکر صدیق کا دور خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن تک دنیا میں قائم رہا، اور 13,00,000 مربع میل زمین پہ ابو بکر صدیق نے خلافت کا زمانہ پایا. اور اس کے بعد فاروق اعظم آئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 23,00,000 مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی. اس کے بعد عثمان غنی آئے، انہوں نے 12 سال تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 44,00,000 مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی. اس کے بعد علی المرتضیٰ تشریف لائے، انہوں نے 5.5 سال تک 23,00,000 مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی. اس کے بعد حضرت حسن تشریف لائے، انہوں نے 6 مہینے تک 23,00,000 مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی. اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت معاویہ نے 19 سال تک تنے تنہا 64,65,000 مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم قائم کیا. اور اسلام کی پوری تاریخ میں، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اسلام کی پوری تاریخ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا دور خلافت آج تک نہیں گزرا. نہ اتنا بڑا دور دنیا میں آیا، نہ اتنی وسعت کسی کے حصے میں آئی، نہ اتنی مدت کسی کے حصے میں آئی. لیکن آج کہا جاتا ہے، اس ابو بکر کو برا کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یا عائشہ مرو با بکرن فلی وسلم بالناس، اے عائشہ ابو بکر کو بلاؤ کہ میرے مسلح پر آ کر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ جواب دیا کہ ان نابانی کا سقیم، میرے باپ ابو بکر بیمار، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں کیا کروں، 3 مرتبہ فرمایا یا اللہ الا ابا بکر، اب میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ ابو بکر کے سوا اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی زندگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 17 نمازیں پڑھائیں، اور ان 17 نمازوں میں 15 نمازیں ایسی ہیں کہ جو تنہا ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کو پڑھائیں، اور باقی 2 نمازیں ایسی ہیں کہ ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے ہیں. پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
حضور علیہ السلام کی آہٹ پا کر ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے. حضور علیہ السلام نے اشارہ کر کے ان کو کھڑا کرنا چاہا لیکن ابو بکر پیچھے ہٹتے ہیں. حضور ان کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ پہ تشریف لے گئے اور یہ دو نمازیں ایسی ہوئی کہ حضور نے ابو بکر کو مصلی سے پیچھے ہٹنے نہیں دیا بلکہ مصلی پہ اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیا. حضور ابو بکر صدیق کو جماعت کراتے تھے اور ابو بکر پوری امت کو جماعت کراتے تھے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ میں محمد کی اقتدا ابو بکر کرتا ہے اور ابو بکر کی اقتدا پوری امت کرے گی. میرے دوستو آج ابو بکر صدیق کا نام ہم لوگ لیتے ہیں. ہم اہل سنت ہیں. ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہمارے نوجوان ہمارے علماء یہاں موجود ہیں, طلباء موجود ہیں. لیکن ایک بات میں نے پچھلے دنوں سرگودا کے 20,000 کے اجتماع میں سوال کیا. میں نے کہا مجھے کوئی بتائے اسلام کا پہلا خلیفہ, اسلام پہلے خلیفہ کا نام. پہلے خلیفہ کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. کوئی آدمی مجھے یہ بتائے کہ ابو بکر کا نام کیا ہے. پورے اجتماع میں کوئی نام نہیں بتاتا تھا. ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے اور کنیت بیٹے کے نام پہ رکھی جاتی ہے. آپ کے بیٹے کا نام خالد ہو تو آپ کی کنیت ابو خالد ہوگی. آپ کے بیٹے کا نام طارق ہو آپ کی کنیت ابو طارق ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دادے کا نام قاسم تھا, حضور کی کنیت ابو قاسم تھی. تو میرے دوستو اسی طرح ابو بکر تو آپ کی کنیت ہے اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے. ابو بکر کا نام کیا ہے؟ ابو بکر کا نام آپ کو تو پتا ہوگا, پتا ہے نا ابو بکر کے نام کا؟ آپ کو پتا ہے نا ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علماء کی تقریر کا کافی اثر ہے. ورنہ سیال کوٹ میں تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ مدینہ اور مکے کی تعریف کرے تو ایک دسویں جماعت کے لڑکے نے لکھا کہ مکہ بادشاہ تھا مدینہ وزیر تھا. خیر آپ کو تو پتا ہے کہ عبداللہ ابو بکر کا نام ہے. لیکن آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں کہ عبداللہ ابو بکر صدیق کا نام تھا اور آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ کیا نام تھا؟ والدہ کا, والد کا کیا نام تھا؟ عثمان. اور والدہ کا نام کیا تھا؟ والدہ کا نام اسلام کے پہلے خلیفہ. وہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. ابو بکر امت اسلامیہ کا نبیوں کے بعد سب سے بڑا تاجدار خلافت ہے. اس کی ولادت کا, اس کے والد کا, اس کے والدین کا, اس کی کنیت کا ہمیں پتہ نہ ہو ہم کیا ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہیں. ابو بکر کا نام عبداللہ اور والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام آئے. اپنے ماں باپ کا پتہ ہے, اپنے والدین کا پتہ ہے, اپنے بھائیوں کا پتہ ہے, اپنے رشتہ داروں کا پتہ ہے. لیکن وہ امت محمدیہ کا روحانی باپ جس نے اسلام کی کشتی کو کنارے لگایا, جس نے اسلام کی عمارت کو تھاما, جس نے خلافت کی پہلی مسلط پہ بیٹھ کر امت محمدیہ پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ کائنات پوری امت محمدیہ مل کر اس کے احسان سے سبق دوش نہیں ہو سکتی. ابو بکر صدیق کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ ام الخیر. آپ کی کنیت ہے, نام کیا ہے کوئی بتائے؟ ام الخیر کنیت. یہ بھی بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں میں کسی نے کنیت بتائی. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق کی اپنی والدہ کا نام ہے سلمہ بنت صخر. کیا نام ہے؟ تو یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے. یہ کیا ہے یاد رکھنے کی؟ تو اور بھی بڑی باتیں ہیں جو میں تھوڑے سے وقت میں آپ کو شاید یاد نہ کرا سکوں. لیکن یہ باتیں, عبداللہ نام ہے, والد کا نام عثمان ہے, اپنی کنیت ابو بکر ہے اور والد کی کنیت ابو قحافہ ہے, ماں کا نام سلمہ بنت صخر ہے, ماں کی کنیت ام الخیر ہے. ماں کی کنیت کیا ہے؟ اور میرے دوستو ایک اور بات پوچھتا ہوں, اگر وہ جواب آپ دے دیں تو آپ کامیاب ہو گئے. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ابو بکر کے تین بیٹے ہیں, تین بیٹیاں ہیں. ابو بکر صدیق کے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن, دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ, تیسرے بیٹے کا نام محمد, پہلی بیٹی کا نام اسما. یہ اسما وہ ہے جن کا نکاح حضرت زبیر سے ہوا اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. اور دوسری بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور مومنوں کی ماں ہے. اور تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم ہے تین بیٹے اور تین بیٹیاں، ان میں سے بکر کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہے، تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ ایک جاہل آدمی پچھلے دنوں چکوال کے جلسے میں کہنے لگا کہ ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ بکر کمانا، پہل کرنا، تو چونکہ پہلے آپ نے کلمہ پڑھا تھا اس لیے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ میں نے کہا ابو بکر تو آپ کو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کہتے تھے، ابو بکر تو آپ کو کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کہتے تھے، تو پھر ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں کہ جب بیٹوں میں سے کسی کا نام بکر معلوم نہیں ہوتا؟ آئے آپ چاہتے ہیں کہ یہ معلومات حاصل ہو؟ جانا نہیں میرے دوستو، ابو بکر صدیق، میں نے تو وہاں ایک جلسے میں یہ بھی کہا، میں نے کہا یہ 12 اماموں کی بات کرتے ہیں، یہ تو اپنے 12 اماموں کو ابو بکر بغیر ثابت نہیں کر سکتے، 12 امام ثابت نہیں کر سکتے، ابو بکر کو نکال دیتے ہیں، 12 امام ثابت کر کے دکھائیں، یہ 12 اماموں میں سے اکثر امام ابو بکر کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو بکر برا کہو تو ائمہ کی تصحیح ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک لڑکے کا نام عبد الرحمان ہے، بات سمجھے ذرا، ایک لڑکے کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان، اور ایک لڑکی کا نام ہے اسما۔ لڑکے کا نام عبد الرحمان، یہ عبد الرحمان جو ہے انہوں نے آگے ایک جگہ نکاح کیا تو وہاں سے ایک بچی پیدا ہوئی کسی نکاح سے، اس لڑکی کا نام اس عبد الرحمان نے اپنی بہن اسما کے نام پر اسما رکھا۔ کیا رکھا؟ اسما۔ اور ابو بکر صدیق کے سب سے چھوٹے صاحبزادے کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے چھوٹے صاحبزادے کا نام کیا تھا؟ محمد۔ تو محمد کے بیٹے کا نام ہے قاسم۔ محمد جو سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں ابو بکر صدیق کے، انہوں نے آگے ایک جگہ نکاح کیا اور وہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس لڑکے کا نام رکھا گیا قاسم۔ کیا رکھا گیا؟ یہ قاسم ابو بکر صدیق کا کیا لگا؟ اور بولو پوتے۔ اور وہ اسما عبد الرحمان کی بیٹی، وہ ابو بکر صدیق کی کیا لگی؟ پوتی۔ وہ پوتی اور یہ پوتا، اس پوتی اور پوتے کا نکاح ہوا۔ قاسم بن محمد کی بیٹی، قاسم بن محمد، قاسم بن محمد کا نکاح، قاسم بن محمد بن ابو بکر کا نکاح، اسما بنت ابی بکر، اسما بنت عبد الرحمان بن ابو بکر کے ساتھ ہوا۔ تو اسما اور قاسم کا نکاح ہوا، اس نکاح سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس لڑکی کا نام ام فرما رکھا گیا۔ اس لڑکی کا نکاح بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے، حضرت حسین کے صاحبزادے، جن کا نام زین العابدین لوگ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا نام بھی علی ہی ہے، اس علی کے بیٹے باقر ہیں، اس باقر کے ساتھ اس ام فروا کا نکاح ہوا، اور اسی ام فروا کے بطن سے امام جعفر صادق پیدا ہوئے، اور یہ تمام ائمہ پھر انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق کا قول مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مجھے دو مرتبہ جنا ہے، میرے پر ددیال میں بھی ابو بکر ہے اور ننیال میں بھی ابو بکر صدیق۔ تو میرے دوستو، بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں، یہ عقدہ حل نہیں ہوتا، بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہم گئے، لیکن تاریخ کی ایک کتاب اس دلغابہ کی معرفت صحابہ، کئی جلدوں میں کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ایک جزیہ حاشیے میں ملتا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار بیویاں تھیں، کتنی بیویاں؟ چار۔ یہ کے بعد دیگر ان سے نکلوا، سب سے پہلی بیوی کا نام ہے حبیبہ بنت خارجہ، دوسری بیوی کا نام ہے قتیلہ بنت عبد العزیٰ، اور تیسری بیوی کا نام ہے ام رومان۔ یہ ام رومان حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ ہے، اور اس ام رومان کا اپنا اصلی نام کیا تھا یہ کسی کو پتا نہیں۔ ام رومان کو ام رومان تو کہتے ہیں عائشہ صدیقہ کی والدہ، لیکن ام رومان کا اپنا نام کیا ہے؟ کئی کتابوں کے نچوڑ کے معلوم ہوا کہ ام رومان کا اپنا نام زینب ہے۔ کیا ہے؟ زینب۔ ام رومان کا اپنا نام زینب ہے۔ تو تیسری بیوی کا نام ام رومان اور چوتھی بیوی کا نام اسما بنت عمیس۔ یہ اسما بنت عمیس کون ہے؟ یہ حضرت علی کی بھابھی ہے، یہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ اس اسما کا پہلا نکاح ہوا تھا، اور حضرت جعفر طیار کے نکاح میں اس اسما بنت عمیس کے بطن سے عبداللہ ابن جعفر پیدا ہوئے، اور پھر محمد ابن جعفر پیدا ہوئے، اور یہ عبداللہ میرے دوستو ابو بکر صدیق سے اسما بنت امیس کا نکاح ہوا. یہ اسما بنت امیس نو بہنیں ہیں. ایک بہن کا نام سلمہ بنت امیس ہے. اس سلمہ کا نکاح حضرت حمزہ سے ہوا. ایک کا نام ام الفضل ہے. اس کا نکاح حضرت عباس سے ہوا. ایک کا نام قریبۃ الصغرا ہے. اس کا نکاح حضرت معاویہ سے ہوا. ایک کا نام میمونہ ہے. اس کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اس رشتے میں یہ تمام آپس میں ہمزلف بنتے ہیں. اسی اسما بنت امیس کا حضرت ابوبکر صدیق سے نکاح ہوا. اور یہ چار بیویاں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. میرے دوستو اسما بنت امیس کا نکاح ابو بکر سے ہوا. بڑی عزت پوشیدہ ہے. لوگ روتے ہیں کہتے ہیں دیکھو حضرت فاروق اعظم کو داماد علی کہا جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں داماد علی؟ بھئی کیوں نہ کہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر فاروق سے کیا تھا اور ان کے بطن کی ایک لڑکا زید اور ایک لڑکی رقیہ پیدا ہوئی تھی. شیعہ کی تمام کتابوں میں اس رشتے کا ذکر ملتا ہے. اور اس رشتے سے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی. میں ایک دو باتیں اس رشتے کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. اس رشتے میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے. یہ رشتہ ہو کر خدا کی قسم کھا کہتا ہوں کہ یہ رشتہ ازل سے اور قدرت سے ایک بہت بڑی مشیت کے تابع ہوا تھا. اس رشتے نے اتنے مسئلے حل کر دیے ہیں کہ انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. حضرت فاروق اعظم ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہتے تھے. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں آخری زندگی میں ایک چھوٹی عمر کی لڑکی حضرت عائشہ صدیقہ سے شادی کی تھی. حضرت عمر اس سنت پہ چل کر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے. دوسری بات حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے حضور نے فرمایا قیامت کے دن میری رشتہ داری کا حصہ میری رشتہ داری کا تعلق بھی قیامت کے دن ظاہر ہوگا. تو حضرت فاروق اعظم نے بے شک اپنی بیٹی حضرت حفصہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں دی تھی لیکن وہ ایک دوسرا رشتہ بھی خاندان نبوت میں کرنا چاہتے تھے. اس لیے انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ میرے ساتھ کر دے. میرے دوستو آج کل پاکستان میں تو کسی سے بیٹی کا رشتہ مانگنا عیب سمجھا جاتا ہے. اس زمانے میں عیب نہیں تھا اور عربوں میں آج بھی عیب نہیں ہے. یہاں رشتہ مانگنا تو عیب ہے. یہاں بغیر نکاح کے لڑکیوں کو بھگا کر لے جانا کوئی عیب نہیں ہے. ایوب خان کے زمانے میں ایک قانون بنا تھا کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسرا رشتہ کوئی نہیں کر سکتا. ایک وزیر صاحب نے دوسری بیوی سے شادی کر لی. اسمبلی میں مولانا غلام غوث ہزاروی نے اعتراض کیا کہ اس نے لوگوں کو تم نے قانون بنایا کہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی. اس وزیر صاحب نے تو دوسری شادی کر رکھی ہے. وہ وزیر صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے صاحب معاف کرنا میں نے دوسری شادی نہیں کی بلکہ وہ جو دوسری عورت ہے اس کو بغیر نکاح کے رکھا ہوا ہے. تو اسمبلی کے سپیکر نے کہا کہ اگر بغیر نکاح کے آپ نے رکھا ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے. پھر کوئی حرج نہیں ہے اور اگر نکاح آپ نے کیا تو پھر قانون کی خلاف ورزی ہے. یہاں تو یہ صورت ہے کہ نکاح کرنا یہ عیب ہے اور بغیر نکاح کے رکھ لیا جائے یہ کوئی عیب نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ مانگا پیغمبر سے نسب کو جوڑنے کے لیے. حضرت علی المرتضیٰ نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ حضرت فاروق اعظم سے کر دیا. اور اس رشتے کا ثبوت شیعہ کی تمام کتابوں میں موجود ہے. مجھ پر فیصل آباد میں ایک مقدمہ اسی رشتے کو بیان کرنے پہ قائم ہوا. میں نے عدالت میں اس نکاح کو شیعہ کی کتابوں سے ثابت کر دیا اور آج 3 سال ہو گئے اور وہ مجسٹریٹ صاحب اس کا فیصلہ نہیں کرتے. میں نے کہا فیصلہ کرو تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ رشتہ شیعہ کی کتابوں میں سے ثابت ہے, اہل سنت کی کتابوں میں ثابت ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس رشتے کے ثبوت کو ختم نہیں کر سکتی. حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس قدر عاشق تھے کہ اس چھوٹی عمر کی لڑکی سے رشتہ کر لیا. اور رشتے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو عمر فاروق نے اپنے بچے کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنا بیٹے زید کے نام پر زید رکھا. اور دوسری جب بچی پیدا ہوئی تو حضور کی بیٹی رقیہ کے نام پر فاروق اعظم نے اس بیٹی کا نام رقیہ رکھا. اور نکاح ہو گیا. یہ نکاح ہوا. نکاح کے بعد بچے پیدا ہوئے. میرے دوستو اس نکاح میں بڑی حکمت پوشیدہ. قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا مشرق عورت کافر عورتوں کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو اور کافر مردوں سے اپنی لڑکیاں نکاح نہ کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت ہے کہ کافروں سے رشتے نہ کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. اور جس وقت یہ قرآن کی آیت اتری حضور کے زمانے میں یہ قرآن کی آیت اتری کہ کافروں کو اپنی لڑکیاں نہ دو کافروں سے لڑکیاں نہ لو. یہ قرآن کی آیت ہے. اور یہ آیت کب اتری؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. اور یہ نکاح کب ہوا؟ جب فاروق اعظم کا آخری دور تھا. اس نکاح میں اور بھی بڑی باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ اپنی لڑکی کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کر کے حضرت علی جانتے تھے کہ کافر کو لڑکی دینا جائز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر نے جو اپنی حضرت علی جو اپنی بیٹی کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کیا یہ صرف نکاح نہیں کیا بلکہ ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی عمر فاروق سے کر کے حضرت علی نے عمر کے ایمان کو تسلیم کر لیا. اسی طرح جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ اور ام کلثوم کا رشتہ یکے بعد دیگرے عثمان کے ساتھ رکھے عثمان کے ایمان کو تسلیم کر لیا. اسی طرح حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی سے کر کے علی کے ایمان کو تسلیم کر لیا. اسی طرح علی المرتضیٰ نے اپنی بھابھی اسماء بنت عمیس کا نکاح ابو بکر صدیق سے کر کے ابو بکر کے ایمان کو تسلیم کر لیا. انہی ریتوں نے صحابہ کے ایمان کو ثابت کر دیا. دنیا میں شیعہ تمام کتابیں لے کر آ جائے اور ابو بکر عمر کے ایمان کے تنقید کرے ان کو کہو تمہاری کتابوں میں یہ رشتے موجود ہیں. ان رشتوں کے باوجود ان رشتوں کی موجودگی میں تم خلفائے راشدین کے ایمان پہ تنقید نہیں کر سکتے. اس لیے کہنے بیت نے پیغمبر کے خاندان نے خلفائے راشدین سے رشتے کر کے ان کے ایمان پہ آج سے 1400 سال پہلے مہر لگا دی تھی. یہ مہر ثابت کر دی. اس رشتے میں بڑی حکمت پوشیدہ. میرے دوستوں میں بات کر رہا بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ بات یہ تھی نا تو بولو. بات یہی کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ چار بیویاں ابو بکر صدیق کی میں نے آپ گنائی ہے. دوبارہ گنانے کی ضرورت نہیں. آپ کا حافظہ بڑا تیز ہے کراچی والوں کا. اس لیے کہ یہ ایشیائی معشوق کی طرح کراچی کا موسم بھی بدلتا رہتا. خیر میں بات نہیں کرتا. میرے دوستو یہ موسم جہاں بدلتا ہے وہاں مزاج بھی بدلتا ہے. یہ بڑی لمبی بات ہوگی. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ چار بیویاں چاروں کی اولاد میں نے گنائی. کوئی لڑکا بکر نہیں نظر آتا تو پھر آپ کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عورت سے نکاح کیا تھا اور اسلام لانے سے پہلے ہی اس عورت کو چھوڑ دیا تھا. اس عورت کا نام تھا ام بکر. کیا نام تھا اس عورت کا؟ نام کیا تھا؟ ام بکر. وہ عورت ایک پہلے خامد سے اس کا نکاح ہوا تھا اور وہ خامد فوت ہو گیا تھا. اس خامد کا لڑکا اس عورت کے بطن سے ایک لڑکا تھا. اس لڑکے کا نام بکر تھا اور وہ عورت ام بکر کہلاتی تھی یعنی بکر کی ماں. جب اس ام بکر کا نکاح اب حضرت عبداللہ یعنی اسلام کے اس پہلے خلیفہ سے ہوا تو وہ عورت حقیقی طور پر ام بکر یعنی بکر کی ماں کہلائی. اور یہ اسلام کا پہلا خلیفہ اس کے ساتھ نکاح کر کے اس لڑکے کے سوتیلے باپ بن کر ابو بکر کہلائے. وہ عورت حقیقی طور پہ ام بکر کہلائی اور یہ سوتیلے طور پر ابو بکر کہلائے. اور اسی لقب کی وجہ سے ساری زندگی آپ کو ابو بکر کہا جاتا رہا. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اس پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر پڑا ہے. آپ کا نام عبداللہ، آپ کے والد کا نام عثمان، والدہ کا نام سلمہ بنت صخر. میرے دوستو ایک آدمی کہنے لگا کہ علی المرتضیٰ کا درجہ ابو بکر صدیق سے زیادہ. خوشاب کے ایک جلسے میں ایک رکا بھیجا. میں نے کہا کس طرح؟ اس نے کہا دیکھیے علی المرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں ابو بکر تو پیدا نہیں ہوئے. عثمان اور دوسرے فاروق اعظم اور ابو بکر تو پیدا نہیں ہوئے. علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اس وجہ سے علی کا پہلا نمبر ہے. میں نے کہا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل نہیں ہے. اس نے کہا یہ کیسے خانہ کعبہ میں پیدا ہونا؟ میں نے کہا خانہ کعبہ میں علی المرتضیٰ پیدا ہوئے اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہوتی تو خانہ کعبہ میں علی ہی نہیں بلکہ خانہ کعبہ میں محمد رسول اللہ بھی پیدا ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہوتی تو خانہ کعبہ میں حضور بھی پیدا ہوتے. یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جن کے نزدیک امامت برتر از نبوت کا امامت کا درجہ نبوت سے زیادہ ہے. وہ علی کو نبی سے بڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حضور تو خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے, علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, اس وجہ سے علی کا مقام زیادہ ہے. یہ اس جماعت میں یہ عقیدہ کھڑا. دوسری بات ملاحظہ فرمائیں, ایک بات یہ ہے کہ علی المرضا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, حضور پیدا ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت خانہ کعبہ میں علی المرتضا پیدا ہوئے اس وقت خانہ کعبہ کی کیا حالت تھی؟ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ ان بتوں کی منتیں ماننے کے لیے جایا کرتے تھے. اس موقع پہ خانہ کعبہ میں علی المرتضا پیدا ہوئے. جب عورتیں منتیں ماننے کے لیے جاتی تھی, ممکن ہے حضرت علی المرتضی کی والدہ اپنے کسی کام کی غرض سے گئی ہو اور وہاں علی المرتضی کی پیدائش ہو گئی, تو یہ علی المرتضی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ اتفاقی واقعہ ہے. آج کوئی عورت مسجد میں آ جائے نماز کی غرض سے اور وہاں بچہ پیدا ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ تجھے اس وقت آنا نہیں چاہیے, اس لیے کہ وہ اتفاقی واقعہ ہوگا اور اس لیے بھی کہ خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا, کوئی میٹرنٹی ہوم نہیں تھا. خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا, کوئی بچوں کی پیدائش کی نہیں جگہ نہیں تھی. خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا, کوئی زچہ بچہ کی جگہ نہیں تھی. خانہ کعبہ عبادت خانہ تھا, وہاں بچے پیدا نہیں ہوا کرتے تھے. اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عزت و عظمت کی دلیل ہے اور خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اگر خلافت اول کی دلیل ہے, تو جس جگہ پہ طبی میں حضرت علی کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کی روایت ہے, اسی جگہ پہ یہ بھی موجود ہے کہ جس حضرت علی المرتضی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, لیکن حضرت علی المرتضی سے 40 سال پہلے حضرت خدیجہ کے بھتیجے حضرت حکیم بن حزام بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے. اگر علی خانہ کعبہ میں پیدا ہو کر خلیفہ اول ہے, تو ان سے بھی پہلے حکیم بن حزام پیغمبر کے صحابی خلیفہ اول کیوں نہیں؟ معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا کوئی عزت و عظمت خلافت اول کی دلیل نہیں. انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ارشاد فرمایا کہ یا علی ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ, اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے, موسیٰ کے لیے ہارون جس طرح تھے اس طرح علی المرتضی میرے لیے ہیں. تو جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون تھے اس طرح حضور کے بعد علی ہے. میں نے کہا بات کو سمجھو, حدیث کو سمجھو, ایسے تکے نہ چلاؤ, تیر نہ چلاؤ. تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کس موقع پہ ارشاد فرمائی. میرے دوستو, غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور علیہ السلام جنگ تبوک میں تشریف لے گئے اور اپنا نائب مدینہ منورہ میں حضرت علی المرتضی کو بنا کر گئے. مدینہ منورہ میں اپنا نائب کسے بنایا؟ علی المرتضی. علی کو اپنا نائب بنایا اور نائب بنا کر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے غزوہ تبوک. پیچھے سے عورتیں مدینہ کی اکٹھی ہو کر حضرت علی کے پاس آئیں اور کہنے لگی, اے علی آپ تو مجاہد ہیں, آپ وہ شیر ہیں, آپ تو جناب علی بہت بڑے جرنیل ہیں, آپ پیچھے رہ گئے, آپ کو حضور علیہ السلام عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر چلے گئے, حالانکہ آپ کو میدان جنگ میں ضرور جانا چاہیے تھا. حضرت علی المرتضی جوش جہاد سے لبریز ہو گئے جذبہ دلانے سے. یہ باتیں عورت کی سن کر اور بچوں کی باتیں سن کر حضرت علی المرتضی نے مدینہ چھوڑ دیا اور غزوہ تبوک کی طرف, جب تبوک کے مقام کی طرف مدینہ سے نکل کر پڑے. مقام غزوہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تھے کہ حضرت علی المرتضی بھی وہاں پہنچ گئے. جب مقام رجب پہ حضرت علی پہنچے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ اے علی تجھے تو میں نے مدینہ میں اپنا کام بنایا تھا, تو کیسے آیا؟ تاریخ طبری میں روایت موجود ہے کہ حضرت علی نے جواب دیا, اتخلفنی فی الصبیان و النساء, آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر آ گئے ہیں اس اور میں تو میدان جنگ میں آ جاتا تھا. حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی یہ بات سن کر اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اما ترضا یا علی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہوتا کہ جس طرح ہارون علیہ السلام کو ان کے بھائی موسیٰ جب تور پہاڑ پہ گئے تو اپنا قائم مقام پیچھے بنا کر گئے تھے, اسی طرح تو بھی میرا بھائی ہے، تو جس طرح موسیٰ طور پہ گئے تو اپنے بھائی کو قائم مقام بنائے، اسی طرح تو بھی میرے لیے اسی طرح ہے، تو بھی میرا بھائی ہے، اسی لیے میں نے بھی تجھے تبوک میں آتے ہوئے مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح مدینہ میں قائم مقام بنانا، اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے، اس بنانے سے خلافت بنابت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک خاص واقعہ تھا، کہنے لگے کہ چلو اس سے تو خاصت ثابت نہیں ہوتی، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا علی بھی اسی کا مولا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی حضور کے مولا، حضور علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام السلام نے علی المرتضیٰ کو مولا کہا اور علی المرتضیٰ نے حضور کو مولا کہا۔ میں نے کہا یہ مولا، یہ جو لفظ حدیث میں مولا کہتا ہے، یہ مولا عربی کا مولا ہے، یہ پنجابی کا مولا جٹ نہیں ہے، یہ عربی کا مولا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عربی کا مولا ہے، یہ پنجابی کا مولا جٹ نہیں ہے۔ تمہیں پنجابی کا مولا جٹ سمجھا، عربی زبان میں مولا کے 29 معنی آتے ہیں۔ کتنے معنی آتے ہیں؟ 29 معنی آتے ہیں۔ عربی میں مولا سید کو کہتے ہیں، مولا آقا کو کہتے ہیں، مولا مالک کو کہتے ہیں، مولا پڑوسی کو کہتے ہیں، مولا رشتے دار کو کہتے ہیں، مولا بھائی کو کہتے ہیں، مولا چچازاد بھائی کو کہتے ہیں، مولا خالازاد بھائی کو کہتے ہیں، مولا محمودات بھائی کو کہتے ہیں، مولا شام و سہر کے ساتھی کو کہتے ہیں، مولا غمخار کو کہتے ہیں، مولا غمخسار کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا 29 معنی مولا کے عربی میں آتے ہیں، کوئی معنی مولا کا خلیفہ بلا فصل کا نہیں آتا۔ مولا کا معنی بھائی ہے، چچازاد بھائی، اور اس جگہ پر حدیث میں یہی مراد ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، علی تو میرا مولا، میں تیرا مولا، تو میرا چچا زاد بھائی، میں تیرا چچا زاد بھائی، تو کسی کو چچا زاد بھائی کہنے سے خلافت اول ثابت نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے اور علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے، خلافت اول کہاں سے ثابت ہوتی؟ کہنے لگے چلو یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کی تعریف کرتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے دیکھو علی المرتضیٰ سے حضرت معاویہ نے لڑائی لڑی، اور دو آدمی جب آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی کلیہ قاعدہ نہیں ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑے تو دونوں میں سے ایک جھوٹا ضرور ہو، کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا کہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے، اور ان دو آدمیوں کی لڑائی کا ذکر میں تمہارے سامنے کرتا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کے دکھاؤ۔ تم قرآن میں جن دونوں کی لڑائی آئی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ دو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ بھائی اس قوم کی حفاظت کرنا، بچھڑے کی پوجا نہ شروع کر دے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ سے واپس آئے، وہ قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم بچھڑے کو پوج رہی ہے، انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا نہیں، جوش توحید میں، جوش عقیدت میں ہارون علیہ السلام بھی داڑھی پکڑ لی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک کو کیا پڑھا؟ قرآن پاک بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے بھائی ہارون کی داڑھی کو پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا تو ہارون علیہ السلام رو کرنے لگے، یبن امہ لا تاخذ بلحیتی لا براسی، اے میرے ماں جائے بھائی، خدا کے لیے میری داڑھی نہ پکڑو، میرے بالوں کو نہ سیٹو، مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو دو آدمیوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے تم کسی ایک کو جھوٹا کہہ کے دکھاؤ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے کہا ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کے دکھاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ تو دونوں ہی سچے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا یہ دونوں پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ اگر پیغمبر ہیں تو آپس میں جھگڑا تو ہوا۔ انہوں نے کہا جھگڑا ہوا، یہ پیغمبر ہیں، یہ غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر دو نبیوں میں غلط فہمی کی وجہ سے جھگڑا ہو کر دونوں سچے رہ سکتے ہیں تو دو امتیوں میں بھی غلط فہمی کی بنا پر جھگڑا ہو کر دو امتی بھی سچے رہ سکتے ہیں۔ اگر دو نبیوں میں سے کسی کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، تو دو امتیوں کو جن کا اختلاف نیک نیتی کی بنیاد پر ہوا ہو اور دیانت دارانہ طور پہ نہ ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضور نے یہ تو فرمایا ہے کہ انا مدینہ العلم و علی بابہا، میں علم نبوت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو دیکھو علی تو دروازہ ہے، اور دروازے سے گزر کر کوئی عامی اندر جا نہیں سکتا، پیغمبر کے پاس نہیں پہنچ سکتا، دروازے پہ علی ہے، تو جو دروازہ ہے وہ علی ہے، علی کی اجازت کے بغیر اندر جا کوئی نہیں سکتا، تو علی دروازہ ہے، لہذا جو دروازہ ہے وہی پہلا خلیفہ. اس نے کہا علی یہ حدیث آپ نے بھی سنی اور بولو تو صحیح سنی ہے؟ وہ یہاں میری تقریر سن رہے ہو یا ڈرامہ جو پیچھے لگا ہوا ہے وہ سن رہے ہیں؟ تقریر میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حدیث آپ نے سنی ہے؟ صبح کو آپ کہیں گے تقریر تو بڑی اچھی کی ہے لیکن یہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا کیا ہے. ایک جگہ مولوی صاحب تقریر کرنے لگے آنکھیں بند کر کے، جب تقریر ختم کر دی تو آدمی سامنے کوئی نہیں تھا، تو ایک آدمی سامنے بیٹھا ہوا اس کو کہنے لگے کہ صرف تو ہی عاشق اکیلا رہ گیا ہے. اس نے کہا میں عاشق نہیں ہوں، میں تو سپیکر والا ہوں. آپ کب سپیکر کی آن چھوڑتے ہیں اور کب ہم جاتے ہیں؟ تو آپ ہی سپیکر والے تو نہیں بیٹھے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم نبوت شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی دروازہ ہے، تو جو دروازہ ہوتا ہے اسی کو پہلا ہونا چاہیے. حضور کے دروازے تو علی ہیں اور دروازے سے گزرنے کے بغیر اندر جا کوئی نہیں سکتا. میں نے کہا کبھی ایسا بھی ہوا ہے آپ شہر میں کہ بغیر عمارت کے دروازہ اکیلا ہی کی جگہ کھڑا ہو؟ بولو ہوا ہے ایسے؟ شاید کراچی میں ترقی یافتہ شہر ہے، شاید یہاں ہوتا ہو کہ بغیر عمارت کے دروازے کو کھڑا کر جاتا ہو مہنگائی. میں نے کہا دروازہ، حضور نے فرمایا علی دروازہ ہے اور فرمایا میں علم نبوت کا شہر ہوں. شہر خود کو کرا دیا، اور شہر عمارت کو نہیں کہتے، شہر رونق کو کہتے ہیں. حضور نے اپنے آپ کو رونق قرار دیا لیکن عمارت کا ذکر نہیں کیا. یہ بات پیغمبر کلام کے اعجاز کے خلاف ہے. چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ علی دروازہ، لیکن تو علی تو دروازہ ہے اور اس دروازے سے گزر کر اندر علی کی اجازت کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، لیکن دو آدمی تو 1400 سال پہلے ہی اس دروازے سے گزر کر اندر چلے گئے تھے اور آج تک نبی کے ساتھ سوئے پڑے ہیں کہ نہیں؟ دو آدمی. تو میں نے کہا کہ یہ دو آدمی جو اندر گئے تھے، علی تو دروازہ ہے، بقول آپ کے علی دروازہ ہے، دو آدمی اندر چلے گئے تھے، یا تو یہ ہے کہ یہ دونوں علی المرتضیٰ سے پوچھ کر نبی کے پاس گئے. اگر دونوں علی سے پوچھ کر گئے اور علی کی مرضی سے گئے تو میں نے کہا او ملنگو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ او ملنگو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ علی نے تو اپنی مرضی سے ان دونوں کو نبی کے پاس بھیجا ہے کہ جاؤ قیامت تک نبوت کی رفاقت کے مزے لوٹو. تو اگر علی و مرتضیٰ کی اجازت سے اندر گئے ہیں تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور اگر اجازت سے نہیں گئے بلکہ زبردستی اندر چلے گئے ہیں تو میں نے کہا کہ آج کے بعد پھر علی کو مشکل کشا نہ کہنا. میں نے کہا کہ اگر زبردستی چلے گئے تو آج کے بعد علی کو مشکل کشا نہ کہنا. جو علی آپ کے بقول مشکل کشا ہے، وہ دروازے سے دو آدمیوں کو روک نہیں سکتے، وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے؟ علی المرتضیٰ کو اگر آپ مشکل کشا مانتے ہیں تو پھر ان دونوں کو اندر جانے سے علی المرتضیٰ نے روکا کیوں نہیں ہے؟ میں کہا حدیث یوں نہیں ہے، بات اصل میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تفسیر جمل کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے کسی نے پوچھا آپ کی امت میں ابو بکر کا کیا مقام ہے، عمر کا کیا مقام ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری حضور نے فرمایا انا مدینہ العلم، میں علم نبوت کا شہر ہوں، وہ ابو بکر اساسہا، اور ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے. انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسہا، میں علم نبوت کا شہر ہوں اور ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے. وہ انا مدینۃ العلم و عمر جدارہا، میں علم نبوت کا شہر ہوں اور عمر اس شہر کی دیواریں ہیں. میں نے کہا دیوار مضبوط ہونی چاہیے، عمر کو دیوار قرار دیا، عمر اتنی مضبوط دیوار ہے کہ عمر کا بورڈ لگا کر، عمر کا کتبہ لکھ کر آپ کراچی کے چوک لگا دیں، شیطان آج بھی نیچے سے نہیں گزرتا. عمر اتنا مضبوط ہے. حضور نے فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا. اور آج بھی اگر کسی چوک میں عمر کا نام لکھ کر لگا دو آج کا شیطان اس قطبے کے نیچے سے نہیں گزرتا, اتنے اس عمر کا اتنا روح ہے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و عمر جدار تھا, میں علم نبوت کا شہر ہوں اور عمر اس شہر کی دیواریں ہیں. وہ انا مدینۃ العلم و عثمان سقف ہوا, میں علم نبوت کا شہر ہوں اور عثمان اس شہر کی چھت ہے. وہ انا مدینۃ العلم و علی باب ہوا, میں علم نبوت کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے. میں نے کہا دروازہ چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے, علی کا بھی چوتھا نمبر ہے. علی کا چوتھا نمبر ہے کہ نہیں؟ میرے دوستو صحابہ کرام پہ تنقید کرنا, صحابہ کو برا کہنا بڑا آسان ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ملک میں ہماری حکومت دعویٰ کرتی ہے اسلام کا, لیکن یہاں اسلام آج تک کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خلافت راشدہ قانون کو وہ تحفظ نہیں دیا گیا جو آج ہماری ماشاء اللہ کو تحفظ حاصل ہے. اگر پاکستان میں ایک آرڈیننس کے ذریعے مارشل لا نافذ ہو سکتی ہے, ایک آرڈیننس کے ذریعے اخبارات پہ سنسر کی پابندی عائد ہو سکتی ہے, ایک اخبارات کے ذریعے پاکستان کی نو جماعتوں کو کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے, ایک آرڈیننس کے ذریعے سیاست کے پابندی لگ سکتی ہے, تو ایک آرڈیننس کے ذریعے ابو بکر و عمر کی عزت کا تحفظ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک آرڈیننس کے ذریعے. ایک لاہور کے اخبار کی بات پچھلے دنوں آپ نے سنی, اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لاہور کا ایک بدقیمت اخبار جو کچی سے بھی نکلتا ہے, اس اخبار کا نام ہے نوائے وقت. کیا نام ہے؟ نوائے وقت. نوائے وقت کا معنی جانتے ہیں؟ نوائے وقت کا معنی وقت کی آواز, ہر وقت کی آواز. اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے ہر دیگ کا چمچا. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ہر دیگ کا چمچا. نوائے وقت یعنی وقت کی آواز, وقت کی جو وقت کی آواز ہوگی. نوائے وقت ہر دیگ کا چمچا. پچھلے دنوں اس نوائے وقت کے اخبار نے اور اس کے بے لگام اور بے ضمیر ایڈیٹر مجید نظامی نے ایک مضمون ہمارے پیر و مرشد مولانا حسین احمد مدنی کی شام میں گستاخی کا شائع کیا, اس پر پورے ملک میں احتجاج ہوا اور چند نوجوانوں نے جذبات میں آ کر اس کے دفتر کو الٹ دیا. میں ان نوجوانوں کو کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ جو آج کل مطالبات ہو رہے ہیں, کہتے ہیں جی ایک دینی مدرسے کے طلباء نے نوائے وقت کے دفتر پہ ہلڑ بازی کی, ان کے خلاف کاروائی کی جائے. میں نے پچھلے ہفتے اسلام آباد میں کہا اور پشاور میں بھی, وہاں ہم نے نوائے وقت کے اخبار کو چوک یادگار میں آگ لگائی اور اس کو جلایا. اور میں نے وہاں کہا, میں نے کہا جنرل ضیاء صاحب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان مدارس کے طلباء کے خلاف کاروائی کی جائے, میں کہتا ہوں اس مجید نظامی کتے کو لگام دو ورنہ حسین احمد مدنی کے فرزند اس کا ایسا گھیراؤ کریں گے کہ اس کا بابا انگریز آ کر بھی اس گھیراؤ سے دیوبند کے فرزندوں سے اس گھیراؤ سے اس کو چھڑا نہیں سکتا. تفصیل وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو اپنے اکابر کی زندہ جاوید تاریخ سناتا. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کل رات کو اسی جگہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے خیالات کا اظہار پھر کروں گا. میں ان الفاظ پہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا